ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ مسلمان کو اتنا علم سیکھنا کہ ہر مرد اور ہر مسلمان عورت اپنے حوالے سے، کہ جنہوں نے حج ادا نہیں کیا ہوا تو کم از کم وہ کتنا علم ہے، یا کون سی باتیں وہ سیکھ لیں کہ اتنا تو ہر ایک کو پتہ ہو کہ میرے اوپر حج کا فریضہ آتا ہے یا حج کا فریضہ نہیں آتا، کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام میں توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد جو چیزیں شامل ہیں، اس میں نماز قائم کرنا ہے، اس میں روزے رکھنا ہے ماہ رمضان کے، اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہے، اور حج بیت اللہ شامل ہے۔
ٹھیک،
تو یہ پانچ جو چیزیں ہیں، توحید و رسالت کی گواہی سب سے مقدم ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر مزید اس کو چار ارکان اپنے زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ تو اب ہر ایک مسلمان پر، اگر ہم ان ارکان اسلام کو دیکھیں، تو ہر ایک مسلمان پر ان ارکان میں سے ہر رکن ہر وقت لازم نہیں ہے۔ جبکہ پہلا جو توحید و رسالت کی گواہی ہے، یہ تو اس کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو چار ارکان ہیں، جس میں نماز ہے، تو نماز کے اندر اب جیسے نابالغ بچہ بھی مسلمان ہے، بالغ بھی مسلمان ہے۔ نابالغ بچے پہ اگرچہ نماز فرض نہیں ہے، بالغ ہونے پہ فرض ہوگی۔ پھر بالغ مرد ہو یا عورت، دونوں پہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم لیں ماہ رمضان کا روزہ، تو نابالغ پہ فرض نہیں ہے، لیکن جب ایک عمر ان کی ہو جائے تو روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی ترغیب ہوگی۔
جیسے نماز کے لیے 7 سال اور اگر 10 سال پہنچ جائے،
فرض ہوں گے جب بالغ ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں زکوٰۃ کا معاملہ، تو زکوٰۃ بھی ہر ایک مسلمان پر لازم نہیں ہے، چاہے وہ عاقل ہو بالغ ہو۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر لازم نہیں ہے، اسی مسلمان پہ لازم ہے جو مالک نصاب ہے، اور اس کا یہ نصاب حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی، قرض دین وغیرہ سے فارغ ہو۔ اس پر دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے، جبکہ زکوٰۃ اور روزہ، یہ رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پہ سال میں ایک بار ماہ رمضان میں فرض ہیں۔ زکوٰۃ صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر جب شرائط پائے جائیں گے تو سال میں ایک دفعہ فرض ہے۔ جبکہ حج جو ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض ہوگی، اور وہ بھی ہر ایک مسلمان پہ نہیں، اسی مسلمان پر کہ جسے بیت اللہ شریف جانے اور وہاں سے واپس آنے کی استطاعت ہو۔
ٹھیک،
اب یہ استطاعت کے اندر جو جتنے فاصلے پہ رہتا ہے،
اس اعتبار سے
اس کی وہ استطاعت کو دیکھا جائے گا۔ اب جیسے ہمارے یہاں سمندری سفر کے حساب سے حج کی کوئی صورتحال فی الوقت نہیں ہے، اب بائی ایئر ہی جانا ہو
اکثر ایسے ہی,
تو اب جب بائی ایئر جانا ہے تو حج کے لیے جانے آنے کا ٹکٹ, اسی طرح جتنے دن وہاں پہ رہنے کا شیڈول بنتا ہے, عام طور پہ 40-42-45 دن کا بنتا ہے, اس سے کم ایام کے بھی شیڈول بنتے ہیں, لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جتنے ایام کم ہوتے ہیں اتنا حج کی اماؤنٹ بھی بڑھ جاتی ہے. بمقابل 40 یا 45 دن کا جو حج کا شیڈول ہوتا ہے اس میں حج سستا ہے, اور کم دن کے ڈیوریشن والا جو حج کا سفر ہے یہ مہنگا ہے. تو اب جو 40-45 دن کا جو شیڈول ٹائم ہے اس کے مطابق جانے آنے اور وہاں رہنے, وہاں جو ہوٹل رہائش کے ہوں گے اس کا اخراجات, وہاں جو آپ کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت پڑے گی وہ اخراجات آپ اویل کر سکیں, اور ایک ایسا شخص کے جس کے ماتحت کچھ افراد ہیں جن کا نان و نفقہ اس کے ذمے لازم ہے, یعنی اس کے اہل و عیال ہیں, بیوی بچے ہیں, اور اگر والدین بوڑھے اور اس کو خدمت کا موقع مل رہا ہے اور اس پہ خدمت بھی لازم ہے, تو یوں اپنے اہل و عیال کے اپنے جانے آنے کے دوران جو ان کا نان نفقہ اخراجات ہیں اس پر بھی اسے قدرت ہو. تو اب یہ غالباً اگر ہم غور کریں فی زمانہ تو 12-15 لاکھ کے درمیان یہ اماؤنٹ, اتنی ایک شخص پر حج فرض ہونے کے حوالے سے اتنی اماؤنٹ کے درمیان کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ایسی بنے گی جس کے ذریعے وہ اپنے سفر حج جانے آنے وہاں رہنے اپنے پیچھے گھر والوں کے اخراجات برداشت کرنے, تو اتنی اماؤنٹ اگر کسی کے پاس حاجت و ضرورت سے زائد ہے
ٹھیک
جس کے ذریعے وہ حج کر سکتا ہے, اور ان دنوں میں حج کی فلائٹیں سیزن اور یہ سب چیزیں بھی بن رہی ہوں, جانے کے اسباب بھی طے ہو رہے ہیں.
ہم اپنے دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی کچھ ماہ پہلے ہی, تقریباً 6 ماہ پہلے کہہ لیں, اس دفعہ جو یہ سال چل رہا ہے تو جو شروع سے ہی رجسٹریشن اور یہ سارے معاملات گورنمنٹ کے تحت پرائیویٹ تو اب بھی ممکن ہوتا ہے کئی اعتبار سے, اور کئیوں کے پاس پیکیجز وہ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو یعنی ایک اول جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے, اب وہ کچھ کم قیمت کا ہوتا ہے, پھر پرائیویٹ میں کچھ جیسے جیسے آپ نے کہا دن تھوڑے بچیں گے تو ریٹ بھی بڑھتا جاتا ہے اور یوں کر کے. تو خلاصہ کلام ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک اعلان ہوتا ہے, جو ایک پیکج کا اعلان ہوتا ہے
قافلے حج
کم از کم گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے, اور اتنا کسی کے پاس اماؤنٹ ہے اور وہ بقیہ جو آپ نے حج سے زائد یا بقیہ اخراجات کی جو بات کی ہے تو وہ سب کچھ نکالنے کے بعد کسی کے پاس اتنا بچتا. اچھا اتنا اماؤنٹ کیش کی صورت میں یوں نہیں ہے, اب کسی کے پاس یہ ہوتا ہے کہ گھر میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے گھر میں, لیکن ایکسٹرا ایک دو پلاٹ یا کوئی گھر ایسے گھر بھی لے لیے, کہیں گھر بک کروا لیے, کچھ اور ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات لوگوں کا اس طرف تیاری بھی کرنی نہیں کرنی کب کرنی ہے تو وہ کوئی ایک رجحان رہتا نہیں ہے, یعنی اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ یہ بھی ایک کوئی ایکسٹرا میرے پاس چیز موجود ہے. اچھا زکوٰۃ کے موقع پہ پوچھ لیں گے تو زکوٰۃ میں تو نارمل بتا دیا کہ بھائی تجارت کا مال نہیں, اگر بیچنے کی نیت نہیں تھی تو پھر آپ کے اوپر نہیں. تو زکوٰۃ پر کئی چیزیں لوگ قیاس کرتے رہتے ہیں, زکوٰۃ نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں ہے, قربانی نہیں ہے تو حج بھی نہیں ہے, تو کیا ایسا ہی کسی مال پہ زکوٰۃ نہیں ہو رہی ہو تو قربانی بھی نہیں ہوگی, اور قربانی بھی نہیں ہے تو اس پہ آگے حج کا فریضہ بھی نہیں آئے گا.
جو اموال جن اموال کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس میں, اور جن اموال کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی صدقہ فطر یا حج کی ادائیگی لازم ہوتی ہے, ان میں فرق ہے.
صحیح,
زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر ہم غور کریں تو ایک شہری زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص پر سونے چاندی کرنسی اور مال تجارت, تو عمومی طور پہ ان چار اموال پر زکوٰۃ اس پہ لازم ہوتی ہے, اس کے علاوہ عام طور پہ دیگر اموال اس کے پاس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اب اگر کسی نے پلاٹ رہائش کے لیے لیا ہے اور آگے چل کے چند سالوں بعد اس کو بنانا ہے, تو اس پلاٹ پر اگرچہ اس کی مالیت 30-35-50 لاکھ تک پہنچ چکی ہو, اس کی مالیت پر اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ سونا چاندی کرنسی اور مال تجارت کسی بھی کیٹیگری کے تحت نہیں آ رہا. لیکن جو قربانی کا وجوب ہے یا صدقہ فطر کا جو وجوب ہے یا حج کی ادائیگی کا لزوم ہے, تو اس کے اندر مال تجارت ہونے کی کوئی قید نہیں ہے, بلکہ آپ کی ملک میں ایسا مال جو آپ کی حاجت ضرورت سے زائد ہے, اور اس حاجت و ضرورت سے زائد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قرض وغیرہ سے بھی اس کی جو مالیت ہے فارغ ہے, تو اگر کسی کی ملک میں مثال کے طور پہ کوئی 50 لاکھ کا 30 لاکھ کا 20 لاکھ کا پلاٹ ہے اور اس پلاٹ پہ رہنے کی نیت ہے آگے چل کے جب اس کو بنائیں گے پھر اس میں رہیں گے, لیکن ابھی تک وہ پلاٹ کی شکل میں موجود ہے, اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے, لیکن اس پلاٹ کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی, اس پلاٹ کی وجہ سے اس کے اوپر حج کی فرضیت بھی لازم ہو جائے گی, کیونکہ حج کی فرضیت کے لیے مال و اسباب کا کرنسی شیپ میں ہونا ضروری نہیں ہے, حاجت سے زائد کسی بھی شکل و صورت میں کوئی مال اس کی ملک میں موجود ہے اس کے ذریعے سے اگر اس کو حج پہ جانے آنے کی استطاعت بنتی ہے اس پہ حج کی ادائیگی لازم ہوگی.
ٹھیک,
تو اب وہ پلاٹ ہے 20 لاکھ کا 15 لاکھ کا اگر کسی کے پاس اور اس پہ کوئی قرضہ نہیں ہے اور اس کی تمام تر ضروریات سے اس کی مالیت فارغ و زائد ہے اور حج کے ایام جن دنوں میں حج کے قافلے بنتے ہیں تو اس کے اوپر حج کی فرضیت لازم ہو جائے گی. اب اس حج کی فرضیت کی صورت میں اب حج کی ادائیگی کا کوئی بھی یہ آسان طریقہ اختیار کرے, مثلا اس پلاٹ کو فروخت کر کے اس کی اماؤنٹ کے ذریعے سے حج کی ادائیگی کرے, یا کہیں سے اس کو قرض کی سہولت مل جاتی ہے اور دینے والا بھی اس کو حج کی ادائیگی کے لیے قرض دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ واپسی آ کر قرض کی ادائیگی کر دیجئے گا, تو ایسی صورت میں اس کو قرض لے کر بھی اگر حج کرنا پڑے تو اس کو حج کرنا ہوگا.
ٹھیک, بہرحال یہ مسائل تو ہم نے چند مختصر ناظرین کرام یہاں پہ عرض کیے ہیں اور یہ سیکھنی چاہیے یہ چیزیں. اسی طرح خواتین کے لیے مزید آگے ان کی شرائط, اصول, ضوابط کہ عام طور پر جو ان میں اماؤنٹ دیکھا جاتا ہے تو ان میں ساتھ آگے اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم ہے یا شوہر ہے اور یہ بھی اگر صورت نہیں ہو پاتی تو پھر اس کے کیا مسائل ہیں, تو یہ ہر ایک کو اپنے اعتبار سے ان مسائل کو سیکھنا بھی ہے, مرد بھی عورت. یعنی اگر اپنے پاس اماؤنٹ ہے چاہے وہ زیورات کی صورت میں, تو یہاں تو نصاب وہ ہے بھی نہیں, یہ دیکھا بھی نہیں جاتا کہ اتنے تولے ہے کہ اتنے تولے نہیں ہے, مالیت کے اعتبار سے ضرور ہے. پچھلے دنوں کسی نے مجھے یہ بھی جمیل صاحب شبہ بتایا کہ جیسے ہم 7.5 تولے 7.5 تولے عموماً ایک ذہن میں بالکل رچ بس گیا ہے نا,
جی جی,
کہ حج کے حوالے سے بھی اس کو آپ اسی کو ہی دیکھیں گے,
یعنی 7.5 تولے
7.5 تولے 7.5 تولے سے وہ تو بن جائے گا 35 لاکھ سے اوپر کا اماؤنٹ بن جائے گا, اور حج کے لیے تو اتنا درکار نہیں ہوگا.
سال کے طور پہ 4 تولہ بھی سونا اگر کسی کے پاس ہے,
جی ہاں,
تو اس کی مالیت ہی تقریباً 15 لاکھ سے اوپر چلی جائے گی, تو 15 لاکھ کی مالیت کا زیور چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو, چاندی کی شکل میں ہو, یا کرنسی ہے, پرائز بونڈ ہے, کسی بھی شیپ میں اگر آپ کے پاس اتنی مالیت موجود ہے اور جس مالیت کے ذریعے حج کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور یہ اماؤنٹ قرض وغیرہ سب چیزوں سے فارغ ہے, تو اس صورت میں حج کی فرضیت کی صورت بالکل بنے گی.
یعنی درست سوال کیا, اور کہ اس حوالے سے کہ لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے لیے تو بالکل جب فارغ ہو جائیں, بوڑھے ہو جائیں, یا پھر اضافی کوئی اتنا پیسہ الگ سے اچانک آ جائے اور یا فری کا آ جائے اور اسی میں حج کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے اگر ایسا آ جاتا ہے اور حج آپ یوں کر لیتے ہیں, لیکن بظاہر جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہمیں یوں حج کو ڈیلے نہیں کرنا, مؤخر نہیں کرنا, اس میں بھی تاخیر کرنے والے بلا عذر شرعی تاخیر کرنے والے وہ گناہگار ہوتے ہیں. تو بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف سے اور دیکھتے ہیں ہمارے کن بھائیوں نے کون سے سوالات پوچھے.
عبد القادر عطاری عرب شریف کے شہر نجران سے, میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ جمعہ کا رکھ سکتے ہیں یا جمعہ کے ساتھ ہفتہ اور جمعرات ملانی ہوگی, پلیز جواب دے دیجئے. میں یہاں جاب کرتا ہوں عرب شریف میں, تو جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, ابھی تو بچے ہی بہت کم دن ہیں اور ابھی اگر ابھی تک نہیں رکھے تو پھر تو جمعے کا انتظار نہیں ہو پائے گا. اب تو
اگر پورا شوال کا مہینہ بھی لیں
تو
چار تو یقینی طور پہ جمعے آئیں گے, پانچویں کا ایک امکان رہتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن روزہ رکھنے کی الگ سے روزہ نہ رکھیں, اس کے ساتھ جمعرات جمعہ کر لیں یا جمعہ اور ہفتہ کر لیں. خصوصیت کے ساتھ صرف جمعے کو روزہ رکھنا انفرادی طور پہ اس سے منع کیا گیا ہے, تو اگر روزہ رکھنا ہے تو جمعرات جمعہ کر لیں, جمعہ اور ہفتہ کر لیں, تو اس طرح یہ نفل روزہ رکھا جا سکتا ہے. تو 6 روزے ماہ شوال المکرم میں رکھے جاتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے یعنی 1 مہینے کا جو روزہ ہے یہ 10 مہینوں کے روزوں کے مساوی اور برابر ہے فضیلت میں۔ اب مزید 2 مہینے رہ جاتے ہیں، تو 6 روزے اگر کوئی شوال المکرم میں رکھتا ہے تو وہ 6 روزے 10 گنا بڑھا دیا جائیں تو 60 روزے کے برابر ہو جاتے ہیں
پورے سال کو،
اور اس طرح 2 مہینے مزید 6 روزوں سے 2 مہینے مزید روزوں کا ثواب۔ تو حدیث مبارکہ میں شوال المکرم کا روزہ ماہ رمضان کے ساتھ جو 6 روزے رکھتے ہیں تو اسے گویا پورے زمانے روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، تو اس فضیلت کو ضرور حاصل کیا جائے۔ اگر آپ کو سہولت بھی ہے تو بالکل روزے رکھیں، اور اگر غور کریں تو آج کل جو ایام چل رہے ہیں اس میں ٹھنڈ کا پہلو نمایاں محسوس ہو رہا ہے، یعنی پاکستان کے سیزن میں اگر ہم دیکھیں موسم میں تو ٹھنڈک ابھی برقرار ہے، تو روزہ رکھنا آسان ہے اور روزے کا ٹائم ڈیوریشن بھی ابھی کم ہے۔ جوں جوں دن آگے گرمیوں کی طرف جائے گا تو دن کا جو ٹائم ڈیوریشن یہ بھی بڑھ جائے گا، اور سختی بھی ہوگی، دھوپ شدت ہوگی، روزہ رکھنے میں تھوڑا نفس سستی کرے گا۔ تو ابھی نفل روزوں کے حوالے سے ماہ شوال المکرم میں بآسانی روزے رکھے جا سکتے ہیں، خواتین کے جو ماہ رمضان میں روزے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی شوال المکرم میں بآسانی روزہ رکھ سکتی ہیں۔
جی سوال ہے کہ کیا میں اپنے ابو کے ساتھ عمرہ پر جا سکتی ہوں؟ میرے والدین کا کہنا ہے جب تک بیٹیوں کا فرض ادا نہ ہو تب تک والدین عمرہ یا حج پر نہیں جا سکتے، کیا کہتے ہیں؟
اب یہ بیٹیوں کا فرض ادا کرنے کا مطلب ہمارے جو معاشرے میں لیا جاتا ہے بیٹیوں
نکاح شادیاں کرنا، جی
تو جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں کریں تو اس وقت ہم عمرہ نہیں کر سکتے، یا بعض لوگ حج کی ادائیگی کے اندر یہ سب سے پہلے ایک شرط لگا دیتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادیاں کریں پھر حج پہ جائیں، تو ایسی کوئی شرط نہ عمرے کے لیے ہے نہ ہی حج کی ادائیگی کے لیے۔ اب عمرہ کرنا یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور سنت موقعہ بھی ہے، تو جس کو استطاعت ہو اسے اس سنت موقعہ کی ادائیگی کرنی چاہیے، لیکن جس نے حج فرض ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی میں تاخیر کی تو وہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر بچیوں کی شادی کہیں پر بھی شرط نہیں ہے حج کی فرضیت کے حوالے سے، یعنی ہم کسی بھی کتب فقہ کے اندر دیکھ لیں، احادیث میں دیکھ لیں، قرآن پاک کی کہیں کسی آیت کے اندر یہ نہیں ہے، اس میں من استطاع الیہ سبیلا یہ الفاظ ہیں۔ تو اب جسے استطاعت ہے تو اسے حج کی ادائیگی کرنی ہے، اب بچیوں کی شادیاں کرنا اس میں کہیں سے رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو اب یہ ہے کہ ویسے بھی اگر ہم غور کریں کہ بچیوں کی یا بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے جو اخراجات ہیں وہ اخراجات ہمارے اپنے ہی بڑھائے ہوئے ہیں، اور دیکھا دیکھی کہ اب یہ بھی دینا ہے وہ بھی دینا ہے، یعنی رسومات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ رسمیں فری والی تو اب شاید ہی کوئی رسم رہ گئی ہو، کسی چھوٹی سے چھوٹی رسموں میں بھی ہزاروں روپے خرچ
ہے۔
اب یہ سارے اخراجات،
اسی سے بعض اوقات کوئی خرچ میں کمی ہے یا اسی رسم کو کرنے میں کچھ مسئلے مسائل، تو وہی چیزیں ناراضگی، وہی چیزیں لڑائی کا باعث، اور بعض میں ایسے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں معذر نہیں۔
اب یہ رسمیں رسومات کی ادائیگیاں کرنا اور ان میں رقمیں خرچ کرنا یہ ہمارے اپنے ہی ایک بنائے ہوئے طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے ہم خود الجھن میں آئے ہوئے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے شادیوں کو تو آسان فرمایا ہے، برکت والا نکاح اسے قرار دیا جو جتنا زیادہ آسان ہو، تو ایسے موقع پر کہیں پر بھی لڑکیوں کی شادی کو حج کی فرضیت میں رکاوٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو ایسا سمجھتے ہیں تو وہ کسی قسم کا ایک دھوکے کا شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں، اور حج کی ادائیگی جب ان پہ فرض ہے تو سب سے پہلے وہ اس فرض کی ادائیگی کی کوشش کریں، اور جب آدمی حج کی ادائیگی کرتا ہے تو حج اور عمرہ اس کی یہ برکت بیان کی گئی ہے کہ یہ فقر و فاقہ تنگ دستی کو دور کرتے ہیں۔ وہاں جا کے آپ دعا کریں گے، کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کرتے وقت جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، بارگاہ رسالت میں آپ حاضر ہوں گے، وہاں دعا قبول نہ ہو تو پھر کہاں ہو۔ تو یعنی یہ وہ مقدس سرزمینیں ہیں کہ جہاں بے شمار وہ مقامات ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو آپ وہاں جائیں گے، دعا کریں گے، ایک تو فرض کی ادائیگی کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں دعائیں کریں گے، اور جو آپ کو پریشانیاں اپنے بچوں کی آگے لائف کے حوالے سے، شادیوں کے حوالے سے جو پریشانی ہے، وہاں جا کے دعا کریں گے انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب ہم یہ کہیں کہ حج کی جو ادائیگی میں رقم وہاں یوں خرچ ہوگی تو بچوں کی شادی کیسے ہوگی؟ اچھا، اب بچوں کی شادی کر لیں گے تو پھر جو اصل فرض آپ کے اوپر حج ہو رہا تھا
اس میں
وہ کیسے ادا کریں گے؟ تو ایسے موقع پر ترجیحات کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی، اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ شرعی رہنمائی پہلے لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دو چیزیں ہم پر ضروری ہو رہی ہیں، ان میں سے کون سا کام زیادہ ضروری ہے۔
زیادہ ضروری ہے، اور پھر وقت بھی دیکھ لیا جائے نا کہ وہ ٹائم پیریڈ کون سا ہے، یعنی جیسے ابھی ہم دیکھیں کہ یا سال کا بیچ کا وہ حصہ چل رہا ہو کہ اس سے پہلے پہلے ہی، یعنی وہ وقت جب قافلے بنتے ہیں حج کے لیے، اس سے پہلے کسی نے اپنی ضرورت میں وہ رقم خرچ کی، شادی میں خرچ کی یا کسی اور چیز میں خرچ کرتا ہے، تو اس کو بھی دیکھا جائے گا اس میں دائرے۔ اور ایک وہ وقت ہے کہ آ گیا یا پچھلے سالوں میں ہی اس کے پاس اماؤنٹ رکھا ہوا ٹائم ہے کہ ایسے کئی اوقات گزر چکے ہیں، ان دونوں میں فرق آئے گا۔
اصل تو یہ نا کہ جب قافلے حج کے بن رہے ہوں اور حج کی اماؤنٹ، حج کی ادائیگی جتنی اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے، ابھی اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے نہیں بچی کی شادی میں ابھی چھ مہینے باقی ہیں، اگر میں حج کی ادائیگی میں پیسے ڈال دوں گا خرچ کر دوں گا تو بچی کی شادی کیسے ہوگی، تو اس طرح کے معاملات میں حج کی تاخیر کی اجازت نہیں ہے، حج کی ادائیگی مقدم رہے گی۔
جی مزید سوال۔
مفتی صاحب یہ فرمائے کہ کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے دجال آ گیا دجال آ گیا، تو اس طرح کہنا کیسا ہے اور کہنے والے پر کوئی حکم لگے گا؟
عجیب لوگ ہیں، کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا یوں بھی ہے بات، تو اس کو یہ دجال سے کہتے ہیں، شیطان سے کہہ دیا، اس طرح کی گفتگو میں وہ بھی عام بچوں کو کہہ دیا یا لوگوں کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں۔
دیکھیں یہ جو شیطان ہے کافر ہے، دجال یہ بھی کافروں میں بدترین کافر ہے کہ خدائی کا بھی یہ دعویٰ کرے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یاجوج ماجوج بھی کہہ دیتے ہیں کسی کو ہٹنگ کرتے وقت، تو یعنی یہ ایسے نام کے جو کافروں کے ہیں اور کسی مسلمان کی طرف ان الفاظوں کو منسوب کرنا، یہ بلا شبہ اس دوسرے مسلمان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کے جن سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، ان الفاظوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ولا تنابزو بالالقاب، کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو۔ اب یہ شیطان ہو گیا، دجال ہو گیا، یاجوج ماجوج ہو گیا، اسی طرح فرعون کسی کو کہنا، کسی کو نمرود کہنا، یعنی کافر جو مشہور کافر ہیں ان کافروں کے نام کو کسی مسلمان پہ چسپاں کرنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ ایک مسلمان کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، اور انہیں ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اگلے اس دوسرے مسلمان سے باقاعدہ معافی مانگنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی ہوگی۔
کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ چار رکعت والی نماز میں امام صاحب تشہد میں تھے، مقتدی آ کر جیسے ہی بیٹھا تو امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اب مقتدی کیا کریں؟
امام صاحب جب تیسری رکعت میں قعدے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مقتدی آیا اور وہ قعدے میں بیٹھ گیا، یعنی اس کے قدم بھی زمین پر، اس کے گھٹنے ٹک گئے، اب اس کے بعد پھر امام صاحب اٹھے، یعنی اس نے التحیات ابھی شروع ہی کیا تھا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، تو اس مقتدی پر لازم ہے، یعنی اس مسبوق مقتدی پر لازم ہے کہ اب یہ امام کے ساتھ جو اسے قعدہ ملا تھا، قعدہ اولا، تو اب اس کی ادائیگی بھی، یعنی قعدہ اولا کرنا اور التحیات پڑھنا، یہ مقتدی مسبوق مقتدی پر بھی واجب ہو جائے گا۔ تو اب اسے حکم یہی ہے کہ یہ التحیات مکمل کرنے کے بعد، عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اور امام صاحب تو اپنے حساب سے تیسری رکعت پڑھ رہے ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ
رکوع میں
التحیات پڑھنے کے دوران وہ تیسری رکعت کے رکوع میں چلے گئے ہوں، تو اسے التحیات مکمل کرنی ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اتنی تھوڑی سی تین تسبیحات کی مقدار کھڑا ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ آگے رکوع میں چلے جائیں، تو یہ امام کے پیچھے پیچھے جاتا رہے گا، یہاں تک کہ امام کے جو ارکان کی ادائیگی امام صاحب کر رہے ہوں گے ان ارکان میں یہ بھی شامل ہو جائے گا۔ البتہ اگر ایسا ہوا کہ ایک مقتدی اپنی اس نے نیت کی اور تکبیر تحریمہ کہہ کے اب وہ بیٹھنے کی طرف جا رہے، امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بیٹھنے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اب چونکہ اس نے قعدہ پایا نہیں،
صحیح،
امام کو قعدے میں دیکھا ضرور، لیکن یہ نماز کے حساب سے اس نے قعدہ ابھی حاصل نہیں کیا، پایا نہیں ہے، امام جب قعدہ چھوڑ چکا ہے تو یہ قعدے میں شامل ہی نہیں ہوا، تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ یہ جہاں تک پہنچا تھا وہیں سے واپسی ریٹرن قیام کی طرف آ جائے۔
جی مزید سن،
یہ کہ جیسے ابھی بہت اچھا موضوع چل رہا تھا نا بیٹیوں کی شادی کے لیے اور حج کا، اس میں ایک ذکر آیا تھا، تو اس میں ایک بات کنفیوز کر رہی ہے کہ سر کوئی بھی فرد ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا اگلے چھ مہینے میں اس کے پاس آ جائیں گے، تو کیا وہ اپنی بیٹیوں کے نام پہ وہ پیسے اکاؤنٹ میں شفٹ کر سکتا ہے تاکہ ان کی شادی کے لیے اس کو آسانی ہو جائے؟ اگر وہ شفٹ کر سکتا ہے تو پھر تو حج کی ادا، حج اس پہ فرض نہیں رہتا، پیسے اماؤنٹ کم ہو جاتی ہے، تو اگر وہ اپنے پاس رکھتا ہے اکاؤنٹ میں کو میں نے اگلے کچھ دنوں میں یا مہینے دو چار میں شادی کرنی ہے، تو وہ جو ایک سال کرتا ہے اس کے پاس اماؤنٹ رہے گی کیا؟ اس درمیان میں جو حج نہیں کیا تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟
جی اکاؤنٹ میں شفٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ یعنی بچیوں میں ایک کہ سال کے دوران کسی شادی میں خرچ کر دیے اور یہ محض کہہ رہے ہیں کہ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ کیا اتنا اس کا ایک سال پورا پاس ہونا ضروری ہے یا وہی ایام چاہیے؟
زکوٰۃ کی ادائیگی جیسے یہاں پہ شرائط نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تو ایک سال کا گزرنا یہ ہوتا ہے کہ سال کی ابتدا میں آپ مالک نصاب تھے، جب اختتام ہوا
جی
اس وقت بھی مالک نصاب ہیں، تو اب درمیان میں اگر رقم کم زیادہ ہو گئی تو اس کا اعتبار نہیں ہے، زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو حج کی ادائیگی کے لیے ایسا کوئی اماؤنٹ کا فگر نہیں ہے کہ اتنی اماؤنٹ سے اتنی اماؤنٹ تک، ایک سال یا اتنے مہینے تک آپ کے پاس وہ اماؤنٹ ہو تو حج کی ادائیگی لازم ہوگی۔ تو یہاں ان کے سوال سے جو ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان کو اتنی رقم کہیں سے ملنی ہے کہ جس کے ذریعے سے حج کی ادائیگی یہ کر سکتے ہیں، اب یہ آنے والی کچھ رقم کو اپنی بیٹیوں کی ملکیت میں دینا چاہ رہے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں رقم شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ حج کی ادائیگی مجھ پہ لازم نہ ہو، تو یہ اگر ایک عبادت ایک آدمی پر اس کی مال و اسباب کے یعنی ملکیت بڑھتی جا رہی ہے اور اس ملکیت کے بڑھنے کی صورت میں ایک عبادت اس کے اوپر لازم ہونے کو ہے، اب آدمی چاہتے ہیں مجھ پہ وہ عبادت لازم نہ ہو، تو یہ ایک طرح کی ایک سوچ جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے اگر کسی کو،
اور یہ ایسا ہیلا باطل ہیلا مطلب، ہاں تو ایسے عبادت کے لیے اسی طرح زکوٰۃ اور دیگر معاملات میں بھی،
تو اس طرح کے ہیلوں کی اجازت نہیں ہے، یہ ہیلے مکروہ ہیلے ہیں، ناپسند ہیلے ہیں۔ جب حج کی ادائیگی کی اماؤنٹ اس کے پاس آنے والی ہے، ملکیت میں آئے گی اور جن دنوں قافلہ بننے والا ہے ان دنوں میں اس کے پاس یہ اماؤنٹ آ گئی، آنے کے بعد اب یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنی ملکیت سے اتنے پیسے نکال دوں کہ اب یہ پیسے میری ملکیت سے نکل کے دوسرے یعنی بیٹی کی ملکیت میں چلے جائیں گے، اب میرے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہوگی کہ مجھ پہ حج فرض ہو، تو اگر ایک دفعہ بھی اگر آپ کے پاس اتنا مال و اسباب جمع ہو گئے کہ آپ کے اوپر حج کی فرض کی ادائیگی کی صورت بن گئی، اب بھلے کوئی اپنا سارا مال کسی دوسرے کی ملکیت میں بھی دے دے
وہ ختم نہیں ہوگا،
تب بھی حج کی فرضیت جو ہے نا وہ برقرار ہی رہے گی۔ تو لہٰذا اس طرح کی سوچیں نہ پالی جائیں کہ ہم حج سے بچ کر اب بس یہ رقم اپنی بیٹیوں کی شادی میں ہی خرچ کر ڈالیں، جو رب آپ کو بیٹیوں کی شادی کے اسباب عطا فرما رہا ہے، حج کی فرضیت کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، جب آپ حج کی فرضیت کی ادائیگی کے اسباب آپ کے پاس بن رہے ہیں تو انشاءاللہ بچیوں کی شادی کے اسباب بھی آپ کے پاس بن ہی جائیں گے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔
پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔